السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرلڈ گل. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
اور افغانستان کے درمیان تورخم کے مقام پر سرحدی راستہ ہفتے کو کھول دیا گیا. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد. تفصیلات کے زیر بحث.
سرحد کی نگرانی سمیت دیگر امور پر بات چیت کے لیے افغان وفد آئندہ ہفتے پاکستان کا دورہ کرے گا. افغانستان میں تعینات امریکی کمانڈر کی پاکستانی فوج کے سربراہ سے ملاقات. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
بھارتی فضائیہ کی تاریخ میں پہلی بار 3 خواتین کو بحیثیت پائلٹ جنگی دستے میں شامل کیا گیا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں برطانیہ کی قانون ساز جو کاکس کو اس ہفتے کے شروع میں قتل کرنے والے ملزم تھامس مائر کو ہفتے کی صبح پہلی مرتبہ عدالت میں پیش کیا گیا, جس سے پہلے اس پر قتل اور متعدد دوسرے جرائم کی فرد جرم عائد کر دی گئی. اور بیلجیم میں پولیس نے جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب ملک بھر میں درجنوں مکانوں پر چھاپے مارنے کے بعد 12 مشتبہ دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. پاکستان اور افغانستان کی فوجوں کے درمیان گیٹ کی تعمیر کے مسئلے پر ہلاکت خیز جھڑپوں کے نتیجے میں کئی دنوں کی بندش کے بعد تورخم بارڈر کراسنگ کو آج ہفتے کے روز سے دوبارہ کھول دیا گیا. پاکستان کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کی آمد و رفت روکنے اور سرحد کی مینجمنٹ کے لیے گیٹ کی تعمیر ضروری ہے, جبکہ افغان حکومت اس سرحد کو متنازع قرار دیتے ہوئے اس پر تنصیبات کے خلاف ہے. مزید تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں سنیے.
تورخم بارڈر پر پاکستان کی طرف سے سرحدی گیٹ کے تعمیر کے آغاز کے بعد گزشتہ اتوار کی شب کو دونوں ملکوں کی سیکورٹی فورسز میں فائرنگ کے تبادلے کے بعد سے یہ راستہ بند تھا. مقامی قبائلی حکام کے مطابق جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب دونوں ملکوں کے اہلکاروں کے درمیان مذاکرات کے بعد سرحد کھولنے کا فیصلہ کیا گیا. تورخم پاکستان اور افغانستان کے درمیان زمینی رابطے کی سب سے مصروف گزرگاہ ہے, جس سے روزانہ نہ صرف ہزاروں افراد ایک سے دوسرے ملک میں سفر کرتے ہیں بلکہ بڑی تعداد میں سامان سے لدی گاڑیاں بھی سرحد کے آر پار جاتی ہے. حالیہ کشیدگی کے باعث بھی دونوں جانب سامان سے لدی سینکڑوں گاڑیاں کھڑی تھی. مقامی لوگوں نے سرحد دوبارہ کھولنے کا خیر مقدم کرتی ہوئی اسے دونوں طرف کے لوگوں کے لیے اچھا اقدام قرار دیا. تورخم کے ایک رہائشی منتظر افریدی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا,
یہ بہت اچھا ہو گیا. بات یہ ہے مطلب جس طرح یہ لوگ دونوں طرف کا نقصان ہوتے تھے, گاڑی کرے تھے ادھر بھی وہ ادھر بھی, ہم لوگ بھی بے روزگار تھے. تو بات یہ چاہیے گیٹ کا فیصلہ بھی ہو جائے. چاہیے ہر ٹائم مطلب یہ بند ہوتے ہیں, کبھی 6 مہینے بعد بند ہوتے ہیں, کبھی 3 مہینے بند مطلب ٹائم بند ہوتے ہیں. بات یہ ہے چاہیے بھی اس وجہ سے چاہیے مطلب گیٹ کا بھی مستقبل بن یا سے بالکل.
یہی ایک ہوٹل کے مالک خان الدین شنواری کہتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے معاملے کا حل تلاش کرنا ہی سب سے بہتر ہے.
امن چاہتے ہیں ہم دونوں طرف سے, کیونکہ رشتے آپس میں جوڑی ہوئی دونوں طرف پختون ہے, اور جنگ جو ہے نا وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. مذاکرات سے سب راستے کھل جاتے ہیں, اور جنگ سے کوئی فائدہ کسی ملک کو بھی نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہی ہے.
سرحد کی نگرانی کو مؤثر بنانے کے لیے پاکستان نے افغانستان سے ملحقہ تورخم کے سرحدی راستے کے ذریعے 1 جون سے بغیر سفری دستاویزات کے لوگوں کی آمد و رفت روک دی ہے, جبکہ اس کے بعد پاکستان نے تورخم کے مقام پر ایک گیٹ کی تعمیر شروع کی, جس پر دونوں ملکوں کی سیکورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا. دونوں ہی ملکوں کے حکام ایک دوسرے پر فائرنگ میں پہل کا الزام عائد کرتے ہیں. اتوار کی شب سے بدھ کی رات تک مختلف اوقات میں فائرنگ سے پاکستانی فوج کے ایک میجر سمیت 4 افراد مارے گئے, جن میں افغان سیکورٹی اہلکار بھی شامل ہیں, جبکہ متعدد افراد زخمی بھی ہوئے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد لگ بھگ 2500 کلومیٹر طویل ہے. دونوں ملکوں کے درمیان اس سرحد کے دشوار گزار راستوں کو شدت پسند ایک سے دوسرے ملک میں داخلے کے لیے استعمال کرتے ہیں. پاکستانی حکام کا یہ بھی موقف رہا ہے کہ باقاعدہ سرحدی راستوں کے ذریعے بھی عام شہریوں کی بیس میں دہشت گرد پاکستان میں داخل ہوتے ہیں. اور اسی لیے نگرانی کو مؤثر بنانے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
افغان خارجہ امور کے نائب وزیر حکمت خلیل کرزئی کی قیادت میں ایک افغان وفد اگلے ہفتے پاکستان کا دورہ کرے گا. پاکستان کی وزارت خارجہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پیر سے شروع ہونے والے اس دورے میں دونوں ملکوں کے درمیان تورخم بارڈر کراسنگ سمیت سرحد کی مینجمنٹ کے امور پر بات چیت ہوگی. اسی دوران پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف اور افغانستان میں امریکی فوج کے کمانڈر جنرل جان نکلسن نے راولپنڈی میں خطے کی سلامتی سے منسلک مسائل پر گفتگو کی. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں.
پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ کشیدگی کے تناظر میں پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز کی دعوت پر افغان وفد آئندہ ہفتے کے حوائل میں اسلام آباد کا دورہ کرے گا. سرتاج عزیز نے تورخم سرحد پر پیدا ہونے والی حالیہ کشیدگی کے تناظر میں رواں ہفتے قومی اسمبلی میں ایک پالیسی بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر حنیف اتمر اور افغان وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی تھی. افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر اور وزیر خارجہ تو پاکستان نہیں آ رہے ہیں، البتہ اب افغانستان کے نائب وزیر خارجہ حکمت خلیل کرزئی کی قیادت میں افغان وفد 20 جون کو اسلام آباد آئے گا. پاکستانی وزارت خارجہ سے ہفتے کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ افغان وفد سے تورخم کی سرحد کے علاوہ دو طرفہ سرحد کی نگرانی سے متعلق امور پر بات چیت کی جائے گی. بیان میں افغان وفد کی طرف سے پاکستان آنے کے اعلان کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے اس امید کا اظہار بھی کیا گیا کہ بامانی اور تعمیری مذاکرات سے تعلقات اور صورتحال میں بہتری آئے گی. افغان وفد کی پاکستان آمد کا اعلان ایسے وقت کیا گیا جب کشیدگی کے باعث کئی روز تک بند رہنے والی تورخم سرحد دو طرفہ مذاکرات کے بعد ہفتے کی صبح آمد و رفت کے لیے کھول دی گئی. پاکستان نے تورخم سرحد کے ذریعے لوگوں کی آمد و رفت کو منظم بنانے کے لیے ایک گیٹ کی تعمیر شروع کی تھی جس پر افغانستان کو اعتراض ہے. اسی گیٹ کی تعمیر کے سبب دونوں ملکوں کی سرحدی فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا. توقع کی جا رہی ہے کہ افغان وفد کے دورہ پاکستان کے دوران دو طرفہ تناؤ میں کمی اور رابطوں میں فقدان کو دور کرنے میں مدد ملے گی. ادھر افغانستان میں تعینات بین الاقوامی افواج کے کمانڈر جنرل جان نکلسن نے راولپنڈی میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے ملاقات کی. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ایک بیان کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے دو طرفہ امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور پاک افغان سرحد کو منظم بنانے کے طریقہ کار سے متعلق معاملات پر بات چیت کی گئی. پاکستان کا کہنا ہے کہ سرحد کی نگرانی کو مؤثر بنانے کے لیے تورخم کے علاوہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان دیگر مقامات پر بھی ایسے گیٹ یعنی دروازے بنائے جائیں گے. حالیہ برسوں میں پاکستان کی طرف سے نہ صرف افغان حکومت بلکہ افغانستان میں تعینات بین الاقوامی افواج کے کمانڈروں سے پاک افغان سرحد کی نگرانی مؤثر بنانے کے حوالے سے بات چیت ہوتی رہی ہے. پاکستانی حکام کا ماننا ہے کہ سرحد کی کڑی نگرانی سے دونوں ہی ملکوں میں امن و امان کے لیے کی جانے والی کوششیں کامیاب ہوں گی. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
امریکی محکمہ دفاع نے کہا ہے کہ ماضی قریب کی نسبت اس وقت افغان شہری ملک میں خود کو کم محفوظ کرتے ہیں جبکہ شہری جانی نقصان کی شرح 7 سالوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے. یہ بات پینٹاگون نے افغانستان میں سلامتی کی صورتحال سے متعلق جمعے کو دیر گئے جاری کردہ اپنی رپورٹ میں بتائی. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایسے میں جب افغان حکومت آبادی کے تمام بڑے مراکز اور کلیدی مواصلات کا کنٹرول سنبھالے ہوئے ہے، مزاحم عسکریت پسندی ملک کو عدم استحکام سے دو چار کرتی جا رہی ہے. افغان شہریوں کے کیے گئے ایک سروے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں سلامتی کا تصور اس وقت سب سے کم شرح پر ہے. 42% شہریوں کا کہنا تھا کہ اس وقت سلامتی کی صورتحال 1996 سے 2001 تک طالبان کے دور حکومت سے بھی زیادہ خراب ہے. افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کا معاون مشن 2009 سے افغان شہریوں کے جانی نقصان پر نظر رکھے ہوئے ہے اور اس کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال اس میں تاریخی اضافہ ہوا. مشن نے خبردار کیا کہ گنجان آباد علاقوں تک پہنچنے والی لڑائی اور خودکش حملوں کی وجہ سے رواں سال کے پہلے حصے میں شہری جانی نقصان میں اضافہ ہو سکتا ہے. رواں ماہ کے اوائل میں وائٹ ہاؤس نے طالبان کے خلاف کارروائیوں کے لیے افغانستان میں موجود اپنے فوجیوں کو مزید اختیارات تفویض کر دیے تھے. ان اختیارات کی درخواست امریکی فوجی کمانڈروں نے کی تھی. پاکستان میں میڈیا پر نظر رکھنے والے ادارے پیمرا نے ایک ٹیلی ویژن چینل شو کے دوران میزبان کی جانب سے ایک اقلیتی گروپ کے حوالے سے ریمارکس دینے پر اس کے خلاف پابندی لگا دی ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں سنیے.
پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کے نگران ادارے پیمرا کی طرف سے دو نجی ٹی وی چینلز کے میزبانوں پر ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی سے متعلق موصول ہونے والی شکایات پر پابندی عائد کیے جانے کے فیصلے پر ملا جلا رد عمل دیکھنے میں آیا ہے۔ جمعے کو پیمرا کی طرف سے جاری کردہ نوٹس میں آج ٹی وی کے رمضان کے ایک خصوصی پروگرام کے میزبان حمزہ علی عباسی اور ایک دوسرے ٹی وی چینل نیوز ون کے رمضان پروگرام کے میزبان شبیر ابو طالب پر پابندی عائد کرنے کا بتایا گیا۔ نوٹس کے مطابق ان میزبانوں نے اپنے پروگرامز میں اشتعال انگیز گفتگو کی جو کہ ناظرین کے غم و غصے کی وجہ بنی اور اس کے خلاف پیمرا کو لاتعداد شکایات موصول ہوئیں۔ پیمرا کے مطابق ٹی وی چینلز حمزہ علی عباسی، شبیر ابو طالب اور مذہبی شخصیت مولانا کوکب نورانی اکاڑوی کو کسی بھی پروگرام میں شریک ہو کر ایسی گفتگو نہیں کرنے دیں گے، اور اگر ایسا کیا گیا تو اس پروگرام کو بھی بند کر دیا جائے گا۔ حمزہ علی عباسی نے اپنے ایک پروگرام میں احمدی برادری سے متعلق بعض سوالات اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ ماہ رمضان کے آخر میں وہ احمدی برادری اور توہین مذہب کے قوانین پر بات کریں گے۔ اس پروگرام کے بعد نیوز ون چینل پر پروگرام کرنے والے شبیر ابو طالب نے اپنے مہمان مولانا کوکب سے استفسار کیا کہ کیا حمزہ کا اس طرح کے موضوع پر بات کرنا درست ہے جس پر مولانا نے سخت الفاظ استعمال کیے جو کہ قواعد کے مطابق مذہبی منافرت یا انتشار کے زمرے میں آتے تھے۔ انسانی حقوق کے ایک سرگرم کارکن اور ابلاغیات کے استاد ڈاکٹر مہدی حسن نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں پیمرا کے اس اقدام کو مناسب قرار دیا۔
جو شرائط ہوتی ہیں لائسنس کی، اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ سیکٹیرینزم یا ریلیجس ایکسٹریمزم کو پروموٹ نہیں کرے گا چینل، تو یا تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے، چینل کے خلاف، مالکان کے خلاف، یا پھر اینکر پرسن اگر ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ اگر ان دو لوگوں کی مثال سامنے رکھیں گے لوگ تو شاید احتیاط کریں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو یہ پریسیڈنس قائم ہو گیا ہے، ان کے خلاف بھی ایکشن ہو سکتا ہے ایسا۔
لیکن صحافیوں کی ایک بڑی نمائندہ تنظیم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹس کے صدر رانا عظیم کا کہنا ہے کہ پیمرا کو شکایات پر عمل درآمد کرنے سے پہلے ان افراد سے ان کا موقف ضرور سننا چاہیے تھا۔
کسی شخص کو بھی کسی کی بھی مذہبی جو ہے مذہب کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کو کسی دوسرے کے مذہب کا مذاق اڑانا یا اس کے مذہب کے متعلق بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مگر پیمرا کو بھی یہ کسی حال میں یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی تصدیق کے، بغیر کسی وارننگ کے، بغیر کسی چیز کے وہ کسی پر بھی پابندی عائد کر دے۔ اگر کی شکایت آئی ہے تو ایک دفعہ اس کا موقف بھی سننا چاہیے، ہو سکتا ہے اس نے اپنی بات کو کسی اور طریقے سے کیا ہو، اس کا بیان کرنے کا نظریہ کوئی اور ہو، پہلے اس سے پوچھنا چاہیے اور اس کے بعد جا کے یہ ڈیسیژن دینا چاہیے کہ وہ غلط ہے یا صحیح ہے۔
پیمرا نے اپنے نوٹس میں پابندی کا نشانہ بننے والے افراد سے کہا ہے کہ وہ آئندہ پیر کو کراچی میں ادارے کی متعلقہ کونسل کے سامنے پیش ہو کر اپنا موقف پیش کریں، جس کے بعد اس ضمن میں پیمرا حتمی فیصلہ دے گا۔ اس سارے معاملے پر سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر بھی خاصی بحث جاری ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کی فضائیہ نے 3 خواتین فائر پائلٹس کو پہلی مرتبہ شامل کر لیا ہے، اور جن دنیا کی بڑی افواج میں شامل ایک فوج نے لڑائی کے شعبے میں بھی خواتین کی شرکت کے راستے کھولے ہیں۔ حیدرآباد میں ہونے والی ایک پیریڈ کے دوران موہانا سنگھ، بھاونا کانت اور اوانی چترویدی کو فضائیہ میں شامل کیا گیا۔ بھارتی فضائیہ کے 1500 ہوابازوں میں تقریباً 100 خواتین ہواباز شامل ہیں، لیکن ابھی تک محض ہیلی کاپٹر اور ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں ہی شامل رہی ہیں۔ برطانیہ کی قانون ساز جو کاکس کو اس ہفتے کے شروع میں قتل کرنے والے ملزم تھامس مائر کو ہفتے کی صبح پہلی مرتبہ عدالت میں پیش کر دیا گیا، جس سے قبل اس پر قتل اور متعدد دوسرے جرائم کی فرد جرم عائد کی گئیں۔ ویسٹ منسٹر مجسٹریٹس کی عدالت میں کارروائی کے دوران جب اس شخص سے اس کا نام پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ غداروں کی موت اور برطانیہ کی آزادی میرا نام ہے، جو بظاہر برطانیہ کی یورپی یونین کی رکنیت کے لیے کرائے جانے والے ریفرنڈم کا حوالہ ہے۔ ہفتے کے روز عدالت میں اس شخص نے صرف یہی بتایا۔ کاکس برطانیہ کی یورپی یونین میں رکنیت برقرار رکھنے کی حمایت کرتی تھیں۔ کاکس کی کاؤنٹی یارک شائر میں پولیس تفتیشکار اس بات کی تصدیق کرنے یا اس کو مسترد کرنے سے انکار کر رہے ہیں کہ 41 سالہ قانون ساز کا قاتل ممکن ہے انتہائی دائیں بازو کے قوم پرست خیالات سے متاثر ہو۔ ادھر انتہائی دائیں بازو کی چھوٹی سی سیاسی جماعت بریڈن فرسٹ نے متعدد بار یہ مہم چلائی ہے کہ برطانیہ یورپی یونین سے الگ ہو جائے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ ان کا یورپی یونین کی حمایتی قانون ساز کاکس کی ہلاکت سے کوئی تعلق نہیں، اور پارٹی کی قیادت نے اس قتل کی مذمت بھی کی ہے۔ بیلجیم میں پولیس نے جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب ملک بھر میں درجنوں مکانوں پر چھاپے مارنے کے بعد 12 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ بیلجیم میں وفاقی استغاثہ کے دفتر نے اپنے ایک بیان میں یہ خبر دی۔ استغاثہ دفتر نے کہا کہ پولیس نے 16 بلدیات میں مکانات کی تلاشی لی۔ یہ مکانات زیادہ تر برسلز کے اندر اور مضافات میں ہیں۔ پولیس نے 40 افراد کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا اور بالآخر 12 کی گرفتاری عمل میں آئی۔ بیان کے مطابق پولیس کے ان چھاپوں کے دوران کوئی غیر معمولی صورتحال پیش نہیں آئی۔ مارچ میں برسلز ایئرپورٹ پر حملے کے بعد ملک کو دہشت گردی کے خطرے کے حوالے سے چوکس کر دیا گیا تھا۔ اس حملے میں 32 افراد مارے گئے تھے اور ہوائی اڈے پر متعدد روز تک روزمرہ کے کاموں کو بند کرنا پڑا تھا۔ عراق کی خصوصی افواج فلوجہ میں ہفتے کے روز بھی اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، جس سے پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ انہوں نے داعش کے قبضے سے شہر کے زیادہ حصے کو واپس لے لیا۔ عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی نے کہا کہ ہم نے آپ سے فلوجہ کی آزادی کا وعدہ کیا تھا اور ہم نے اسے واپس لے لیا ہے۔ عراق کے فوجیوں نے پہلے تو فضائی حملوں کا ایک سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اس علاقے میں داعش کے ایک کمانڈ سینٹر پر قبضہ کیا اور ان کی 6 مشین گن پوزیشنوں کو تباہ کر دیا۔ عہدیداروں نے تصدیق کی کہ عراقی فوج نے شہر کے وسط میں ایک سرکاری عمارت پر بھی قبضہ کر لیا۔ العبادی نے ٹویٹر پر لکھا کہ فلوجہ قوم کو لوٹا دیا گیا ہے جبکہ موصل اگلی لڑائی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ داعش کو شکست دی جائے گی۔ امریکی انٹیلیجنس کے عہدیدار گزشتہ 2 ماہ سے داعش کو اپنی کمزور ترین پوزیشن پر قرار دے رہے ہیں، جس کی وجہ کئی عوامل ہیں۔ عہدیداروں نے کہا ہے کہ جہادی شہریوں کے اندر شامل ہو کر شہر سے فرار ہو رہے ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے نے اطلاع دی ہے کہ چند گھنٹوں میں کم سے کم 20,000 افراد شہر چھوڑ کر گئے ہیں، جبکہ جمعرات کو 42,000 افراد شہر سے نکلے تھے۔ امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر جنوبی شام میں امریکی حمایت یافتہ حزب مخالف کی فوجوں پر بمباری کرنے کے لیے روس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اس اقدام کو مشکل قرار دے رہے ہیں۔ پینٹاگون میں جمعے کے روز صحافیوں سے گفتگو میں کارٹر نے کہا کہ روس کی فضائی کارروائیوں میں نشانہ بننے والے جنگجو شدت پسند گروپ داعش کے خلاف لڑائی لڑ رہے تھے۔ ان کے بقول روس نے یا تو دانستہ طور پر باغیوں کا نشانہ بنایا جو کہ ان کی طرف سے داعش کو شکست دینے کے موقف سے متصادم ہے، یا انہوں نے اپنے ناقص انٹیلیجنس کی بنیاد پر حادثاتی طور پر باغیوں پر بمباری کر دی۔ امریکی حکام سمجھتے ہیں کہ روس اپنے اتحادی شام کے صدر بشار الاسد کی حمایت میں یہ کارروائیاں کرتا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے سینٹ پیٹرزبرگ میں سالانہ اقتصادی فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس یورپ اور امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کا خواہاں ہے۔ امریکہ اور یورپی یونین نے ماسکو پر ایک اور برس کے لیے اقتصادی پابندیاں جاری رکھتے ہوئے اس تنازع کی تجدید کر دی ہے۔ صدر پوٹن نے جمعے کے روز خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان تعزیرات کو اس وقت لاگو کیا گیا جب روس نے 2014 میں یوکرین کے جزیرہ نما کرائمیا کا الحاق کر لیا تھا، اور یہ پابندیاں روس اور یورپ کے تعلقات کو نقصان پہنچا رہی تھیں۔ صدر پوٹن نے کہا کہ روس یورپ کے ساتھ کاروباری تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے یورپ کو بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ کے انتخابات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے صدر پوٹن نے کہا کہ وہ امریکہ کے 9 منتخب صدر کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور امریکہ کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے طریقوں پر غور کریں گے۔ روس میں وفاقی تفتیش کاروں نے ملک میں ممنوع ادویات کی روک تھام کی لیبارٹری کے سابق ڈائریکٹر کے خلاف کرمنل کیس کا آغاز کر دیا ہے۔ گریگری روڈچینکوف روس سے فرار ہو کر امریکہ چلے آئے، اور انہوں نے گزشتہ ماہ 2014 میں سوچی اولمپکس کے دوران ممنوع ادویات کے استعمال کو چھپانے کی ایک سازش کا انکشاف کیا، جس میں کم سے کم 1515 ایسے کھلاڑی شامل ہیں جو تمغے حاصل کر چکے ہیں اور جن کا کہ روس کی کھیلوں کی وزارت اور سیکیورٹی سروس کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں۔ روس کی تفتیشی کمیٹی کے ترجمان ولادیمیر مارکوف نے ہفتے کے روز کہا کہ روڈچینکوف پر الزام ہے کہ اس نے 2014 میں ماسکو کی ایک لیبارٹری میں ممنوع ادویات کی استعمال کے جانچ کے لیے 1400 سے زائد نمونوں کو ضائع کر دیا تھا، جس سے پہلے ممنوع ادویات کی استعمال کی روک تھام کے ایک عالمی ادارے کے کمیشن نے کہا تھا کہ ان نمونوں کو محفوظ کر لیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے روسی کھلاڑیوں اور سوچی اولمپکس کے شرکاء کی طرف سے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں کہا ہے کہ یہ ہماری بے ضمیری ہے کہ ہم جنگ کے ہتھیاروں کے بآسانی حصول کی اجازت دیتے ہیں۔ صدر نے کہا کہ پھر یہ ہتھیار اکثر ایسی جگہوں پر پائے جاتے ہیں جہاں ہمارے بیٹے بیٹیاں روزانہ جاتے ہیں، ان کے سکول، عبادت گاہیں، تھیئٹرز اور نائٹ کلبز۔ صدر نے کہا کہ انہوں نے ملک بھر کے والدین کے بارے میں بہت سوچ بچار کی، جنہیں اپنے بچوں کے لیے اس بات کی وضاحت کرنا ہوگی کہ آرلینڈو میں کیا ہوا تھا، جہاں ایک تنہا مسلح شخص نے ایک نائٹ کلب پر حملہ کر کے 49 افراد کو ہلاک کر دیا۔ صدر اوباما نے کہا کہ بار بار ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں ان افراد کے لیے جو دہشت گردی اور مسلح تشدد کا نشانہ بنتے ہیں۔ اکثر ایسے لمحات کے بعد خاموشی مہینوں تک جاری رہتی ہے کیونکہ ہم کوئی قدم نہیں اٹھاتے، اور یہ بات ناقابل معافی ہے۔ صدر اوباما نے کہا کہ اگر ہمیں اپنے بچوں کی پرورش ایک محفوظ محبت سے بھرپور دنیا میں کرنا ہے تو ہمیں ضرورت ہے کہ آواز اٹھائیں، یہ آج کی ضرورت ہے، اور ہمارے بچے ہمیں یہ بات کرتا سنیں کہ یہ ہتھیار اور بندوقیں ہمارے معاشرے میں بسنے والے لوگوں کے لیے خطرہ ہیں، اور اس صورتحال کے خلاف آواز بلند نہ کرنا بڑی بے معنی بات ہے۔ صدر اوباما اوباما نے کہا کہ اس صورتحال میں والدین کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہر چیز ان کے کنٹرول میں نہیں، لیکن والدین ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک ذمہ داری ہمیشہ ایسی ہے جسے ہم پورا کر سکتے ہیں، اور وہ ہے اپنے بچوں کو غیر مشروط محبت اور سپورٹ فراہم کرنا، انہیں برے بھلے کی تعمیز سکھانا، انہیں محبت کا درس دینا، اور اپنے درمیان پائے جانے والے اختلافات سے خوف زدہ ہونے کی بجائے انہیں قبول کرنے کی تربیت دینا، اور یہ ہمارے بچوں کے لیے ایک ایسا تحفہ ہوگا جسے وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ امریکہ میں ریپبلکن جماعت کی طرف سے ممکنہ صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے اسلحے کے کنٹرول کے معاملے پر صدر براک اوباما اور اپنی حریف ممکنہ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن پر تنقید کی ہے۔ جمعے کو ٹیکسس میں اپنی ایک ریلی کے دوران انہوں نے اورلینڈو کے ہم جنس پرست نائٹ کلب پر حملہ کرنے والے عمر متین کو بھی تحقیر کا نشانہ بنایا۔ اس حملے میں 49 افراد ہلاک اور 53 زخمی ہو گئے تھے، جبکہ حملہ آور بھی یہی مارا گیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر کلب کے لوگ مسلح ہوتے تو واقعے کا نتیجہ مختلف ہوتا۔ ریپبلکن پارٹی کے بعض رہنماؤں نے ٹرمپ پر زور دیا کہ وہ اپنی بیان بازی میں نرمی پیدا کریں، لیکن وہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور برازیل کی ریو ریاست سے ایک ایسے وقت پر مالی بحران کا اعلان کر دیا ہے جب جنوبی امریکہ میں منعقد ہونے والے پہلے اولمپکس کھیلوں کے انعقاد میں 2 ماہ سے بھی کم وقت کا عرصہ باقی ہے۔ اس بحران کے اعلان کے بعد اب 5 سے 21 اگست تک جاری رہنے والی اولمپکس اور اس کے بعد 7 سے 18 ستمبر تک ہونے والے پیرالمپکس کے لیے ہنگامی فنڈز کی فراہمی کا راستہ کھل گیا ہے۔ یہ کھیل ریو ڈی جنیرو میں ہونے والے ہیں۔ اولمپکس سے بعض کھلاڑی بعض کلیدی منصوبوں کا حکومت کی امداد پر انحصار ہے۔ اور پناہ گزینوں کے عالمی دن یعنی پیر کے روز سے پہلے اقوام متحدہ کے اداروں نے یہ بتایا کہ جھیل چاٹ کے طاس میں گزشتہ 3 برسوں کے دوران بوکو حرام کی بغاوت کے سبب بے گھر ہونے والے 27 لاکھ سے زیادہ افراد کے لیے تیزی سے امداد کی فراہمی درکار ہے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے نے اسے افریقہ میں بے گھر ہونے والوں کا تیزی سے بڑھتا ہوا بحران قرار دیا۔ جینیفر لوزاٹا کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
اس بار بوکو حرام کے تازہ حملوں کے ایک سلسلے کے بعد جنوب مشرقی نائجر میں سیکورٹی کی صورتحال برابر خراب ہوتی جا رہی ہے۔ جنگجوؤں کی جانب سے سرحدی قصبے بوسو پر حملے کے بعد ہزاروں لاکھوں لوگ دفاع نامی شہر پہنچ رہے ہیں۔ دفاع میں پہلے ہی 2,40,000 بے گھر افراد پناہ لیے ہوئے ہیں، جن میں سے بہت سو کا تعلق نائجیریا سے ہے۔ بیلکم مشان نائجیریا میں خوراک کے عالمی پروگرام یا WFP کے ڈپٹی کنٹری ڈائریکٹر ہیں اور حال ہی میں بدترین طور پر متاثرہ علاقوں کے دورے سے واپس لوٹے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم مرکزی شاہراہ سے گئے جسے راؤٹ نیشنل نمبرو 1 کہتے ہیں۔ یہ سڑک بوسو جاتی ہے اور ہم نے اثناء راہ میں بہت سے لوگوں کو متحرک دیکھا، کوئی 40,000 افراد جن میں زیادہ تر عورتیں اور بچے تھے۔ ان کی صورتحال واقعی خراب تھی، ان کے پاس پانی، خوراک اور پناہ گاہوں کی کمی تھی اور یہ تکلیف دہ صورتحال تھی۔ WFP نے تازہ بے گھر ہونے والے 1400 سے زیادہ لوگوں میں 15 روز کا ہنگامی خوراک کا راشن تقسیم کیا ہے۔ مزید غذائی امداد آ رہی ہے اور خوراک کے عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ اسے امید ہے کہ وہ دفاع میں 2.5 لاکھ افراد کو خوراک مہیا کر سکے گا، لیکن وہ علاقہ بہت عرصے سے بلکہ تصادم اور پناہ گزینوں کی اتنی بڑی تعداد میں آمد سے پہلے سے بھی غذائی اشیاء کے لیے غیر محفوظ ہے۔ وہاں گزشتہ سال زرعی پیداوار اوسط سے کم رہی اور سیکیورٹی کی ضمانت نہ ہونے کے سبب بعض بازار بھی بند ہو گئے۔ سرحد پار شمال مشرقی نائجیریا میں تخمیناً 16 لاکھ افراد کو بھی غذائی امداد کی ضرورت ہے، لیکن اقوام متحدہ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ امداد پہنچانا مشکل کام ہے۔ سیکیورٹی کا نہ ہونا ایک بڑا مسئلہ ہے اور بہت سے لوگوں کو کئی بار بھاگنا پڑتا ہے۔ لیز اہوا اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کی علاقائی نمائندہ ہیں۔
We work together with the police and with the military to orient them to those localities where they can stay. And this is not easily done because quite obviously
ہم پولیس اور فوج کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور ان لوگوں کو ان علاقوں میں ٹھہراتے ہیں جہاں وہ محفوظ طور پر رہ سکیں، اور یہ کام آسان نہیں ہوتا کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر آپ جھیل چٹ کے طاس کی بات کرتے ہیں تو وہاں حکومتوں میں ان لوگوں کے تحفظ کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے وسائل اور صلاحیتوں کی کمی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے خطے میں کوئی 50 لاکھ افراد کو مدد کی فراہمی کے لیے $500 million سے زیادہ کی اپیل کر رہے ہیں. ابھی تک اس میں سے صرف 20% مل سکی ہے. قمر عباس جعفری, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں,
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے.
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
کیمرون ہاتھیوں کی چوری اور ہاتھی دانت کی غیر قانونی تجارت روکنے کی کوششیں کر رہا ہے. حالیہ عرصے میں مارے جانے والے کئی چھاپوں سے سرکاری عہدیداروں کی سمندر اور سرحدی علاقوں میں نگرانی کو تقویت دینے میں مدد ملی ہے. کیمرون کے دارالحکومت جوانڈا سے وائس آف امریکہ کے موکی ایڈوین کنسکا کی بھیجی ہوئی رپورٹ کی مزید تفصیلات یاسمین جمیل سے سنیے.
کیمرون کے جنوب میں گیبون اور اکویٹوریل گنی سے ملنے والی سرحد پر واقع قصبے کامپو کے نزدیک ایک شخص پولیس سے ان کی چوکی کے نزدیک اپنے حق میں بحث کر رہا ہے. اس شخص کو 45 دوسرے لوگوں کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا. اس کا کہنا ہے کہ وہ بحری جہاز پر سوار ہونے والا محض ایک مسافر ہے. لیکن اس علاقے میں کیمرون کے جنگلی حیات سے متعلق ادارے کے سربراہ جارج منشارو کہتے ہیں کہ اس بحری جہاز پر ہاتھی دانت کے 3 ڈبے لادے گئے تھے جن کا وزن 200 کلوگرام کے لگ بھگ تھا. ہاتھی دانت کی چوری کا پکڑے جانا محض خوش قسمتی کی بات تھی. منشارو کہتے ہیں,
Un bateau en provenance de Libreville et qui allait au Nigeria, qui avait des problèmes d'approvisionnement en carburant.
منگل کے روز بحری جہاز میں ایندھن ختم ہو گیا اور اسے کیمرون کے ساحل پر لنگر انداز ہونا پڑا. وہ جہاز گیبون سے نائجیریا جا رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ کیمرون کے عہدیداروں نے جہاز پر اس وقت غور کیا جب اس میں ایندھن بھرا جا رہا تھا اور یہ شبہ ہونے پر کہ جہاز اسمگلروں کی ملکیت ہے اس کی تلاشی لی گئی. ان کا کہنا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ کیمرون نے ایک سمندری جہاز پر سے ہاتھی دانت پکڑے ہیں. انہوں نے کہا کہ جہاز پر سوار لوگوں کا تعلق نائجیریا, بنین, کیمرون, گیمبیا اور نیجر سے تھا. ایک درجن افراد کو مزید تفتیش کے لیے حراست میں لیا گیا ہے. جنگلی حیات کی تجارت کے نیٹ ورک کی نگرانی سے متعلق وسطی افریقہ کے پروگرام کے ایک سینئر عہدیدار وانگ ایبسولا فرانسوا کہتے ہیں کہ ہاتھی دانتوں کے بارے میں خیال ہے کہ انہیں کیمرون اور گیبون میں ہاتھیوں کو مارنے کے بعد اکٹھا کیا گیا تھا. فرانسوا کہتے ہیں,
Le revenu moyen de l'Asiatique, notamment Chine, Thaïlande et autres, est assez élevé.
ایشیائی ملکوں میں لوگوں کی آمدنیاں مسلسل بڑھنے سے قیمتی اور پرتعیش سامان کی مانگ بڑھ رہی ہے جن میں افریقی ہاتھی دانت بھی شامل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انہیں معلوم ہوا ہے کہ بلیک مارکیٹ میں 1 کلوگرام ہاتھی دانت کی قیمت بڑھ کر $3,000 تک پہنچ گئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وسطی افریقی ملکوں کے اسمگلرز یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اسمگلر ہاتھی کے دانتوں کو آرٹ کی چیزوں اور قالینوں کے اندر چھپانے کے لیے ان کو ٹکڑوں میں کاٹ دیتے ہیں اور یہاں تک کہ انہیں پیس کر پاؤڈر بناتے ہیں اور تیل کے ڈرموں میں ڈال دیتے ہیں. افریقہ کو پرشکو اور پرجلال جانوروں کو اتنے بڑے پیمانے پر ہلاک کیے جانے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کی اس سے پہلے کوئی نظیر موجود نہیں ہے, اور کیمرون کو بھی ان واقعات سے استثنا حاصل نہیں ہے. ایک اندازے کے مطابق سن 2004 سے اب تک افریقہ اپنے ہاتھیوں کی تقریباً 2/3 آبادی سے محروم ہو چکا ہے. کیمرون نے اپنی توجہ نیشنل پارکس پر مرکوز کر دی ہے اور حتیٰ کہ اس نے جانوروں کا شکار کرنے والے گروہوں کو ڈھونڈنے کے لیے فوجی دستے بھی تعینات کر دیے ہیں. اس مہینے کے شروع میں 7 افراد کو کمپو مان نیشنل پارک میں 2 درجن ہاتھیوں کے دانتوں کے ساتھ پکڑا گیا تھا اور ملک کی جنوبی سرحد پر بھی گرفتاریاں ہوئی تھیں. نایاب اور معدومی کے خطرے سے دوچار جنگلی حیات کے لیے کام کرنے والے کیمرون کے ادارے کے ڈائریکٹر جوزف ایچلیکے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سمندری راستوں سے اور بھی غیر قانونی تجارت ہو رہی ہو. ان کے الفاظ,
Sur le terrain, les mesures sécuritaires sont prises, sont un peu plus peaufinées, mais elles ne peuvent pas être efficaces si la population ne coopèrent pas.
کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سمندری علاقوں کی نگرانی میں اضافہ کر دیا ہے اور وہ بحری جہازوں کے مالکوں کی شناخت اور اس نوعیت کی غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ اس بارے میں آبادیوں پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں کہ وہ انہیں کسی بھی مشتبہ سرگرمی سے مطلع کریں۔ یہ الفاظ تھے نایاب اور معدومی کے خطرے سے دوچار جنگلی حیات کے لیے کام کرنے والے کیمرون کے ادارے کے ڈائریکٹر جوزف ایچ ایل کے کے۔ اپریل میں کیمرون نے ان اسمگلروں کے لیے اپنی قوت کے اظہار کے طور پر ہاتھی دانت کے پکڑے جانے والے ایک بڑے ذخیرے کو نظر آتش کر دیا تھا جس میں 2000 دانت شامل تھے۔ ہاتھی دانت کی بین الاقوامی تجارت پر 1989 میں پابندی لگا دی گئی تھی۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں رات کے 9:30، بھارت میں 10 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 12:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تورخم کے مقام پر سرحدی راستہ ہفتے کے روز کھول دیا گیا۔ تورخم سرحد پر پاکستان کی طرف سے سرحدی گیٹ کی تعمیر کے آغاز کے بعد گزشتہ اتوار کی شب دونوں ملکوں کی سیکیورٹی فورسز میں فائرنگ کے تبادلے کے بعد سے یہ راستہ بند تھا۔ مقامی قبائلی حکام کے مطابق جمعے اور ہفتے کے درمیانی شب دونوں ملکوں کے اہلکاروں کے درمیان مذاکرات کے بعد سرحد کھولنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سرحد کی نگرانی کو مؤثر بنانے کے لیے پاکستان نے افغانستان سے ملحقہ تورخم کے سرحدی راستے کے ذریعے 1 جون سے بغیر سفری دستاویزات کے لوگوں کی آمد و رفت روک رکھی ہے، جبکہ اس کے بعد پاکستان نے تورخم کے مقام پر ایک گیٹ کی تعمیر شروع کی جس پر دونوں ملکوں کی سیکیورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد لگ بھگ 2500 کلومیٹر طویل ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان اس سرحد کے دشوار گزار راستوں کو شدت پسند سے ایک سے دوسرے ملک میں داخل ہونے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں پاکستان کی طرف سے نہ صرف افغان حکومت بلکہ افغانستان میں تعینات بین الاقوامی افواج کے کمانڈروں نے پاک افغان سرحد کی نگرانی مؤثر بنانے کے حوالے سے بات چیت کی ہے۔ پاکستانی حکام کا خیال ہے کہ سرحد کی کڑی نگرانی سے دونوں ملکوں میں امن و امان کے لیے کی جانے والی کوششیں کامیاب ہوں گی۔ افغان خارجہ امور کے نائب وزیر اعظم حکمت خلیل کارزئی کی قیادت میں ایک افغان وفد اگلے ہفتے پاکستان کا دورہ کرا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں بتایا ہے کہ پیر سے شروع ہونے والے اس دورے میں دونوں ملکوں کے درمیان تورخم بارڈر کراسنگ سمیت سرحد کی مینجمنٹ کے امور پر بات چیت کی جائے گی۔ اسی دوران پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف اور افغانستان میں امریکی فوج کے کمانڈر جان نکلسن نے راولپنڈی میں خطے کی سلامتی سے منسلک مسائل پر گفتگو کی۔ امریکی محکمہ دفاع نے کہا ہے کہ ماضی قریب کی نسبت اس وقت افغان شہری ملک میں خود کو کم محفوظ تصور کرتے ہیں، جبکہ شہری جانی نقصان کی شرح 7 سالوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ یہ بات پینٹاگون نے افغانستان میں سلامتی کی صورتحال سے متعلق جمعے کو دیر گئے جاری کردہ اپنی ایک رپورٹ میں بتائی ہے۔ لاہور میں پاکستانی عوامی تحریک کے ایک جلسے میں جمعے کے روز پارٹی کے سربراہ طاہر القادری نے 2014 میں پولیس فائرنگ کے واقعے میں کارکنوں کی ہلاکت کی ذمہ دار ایک بار پھر وزیر اعظم نواز شریف اور پنجاب کے وزیر اعلی شہباز شریف پر عائد کرتے ہوئے فوج کے سربراہ سے انصاف دلانے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ مزید تفصیلات لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں سنیے۔
2014 میں عوامی تحریک کے 14 کارکنوں کی ہلاکت کا ذمہ دار وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعلی پنجاب شہباز شریف کو قرار دیتے ہوئے پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری نے جمعے کو رات دیر گئے مال روڈ لاہور پر اپنی جماعت کے احتجاجی دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے کہا،
جنرل راحیل شریف صاحب نے ان بے قصوں مجبوروں کی ایف آئی آر کٹوائی تھی، لہذا اس دہشت گردی، اس کی سرپرستی اور اس کی سہولت کاری کا خاتمہ سب سے بڑا نمونہ ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہے۔ وہ فوجی عدالت کے ذریعے انصاف دلائیں، فوجی عدالت کے ذریعے انصاف دلائیں۔ ہمارا مطالبہ اور کچھ زائد نہیں، صرف انصاف اور قصاص۔
پاکستان عوامی تحریک نے یہ احتجاجی دھرنا 17 جون کو سانحہ ماڈل ٹاؤن کو 2 برس پورے ہونے کے موقع پر منعقد کیا تھا۔ 17 جون 2014 کو طاہر القادری کے گھر اور منہاج القرآن کے دفتر کے باہر سے رکاوٹیں ہٹانے کے پولیس آپریشن کے دوران میں پولیس اور عوامی تحریک کے کارکنوں کے درمیان تصادم ہوا تھا، جس کے نتیجے میں پولیس کی فائرنگ سے پاکستان عوامی تحریک کے 14 کارکن ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا کہ گزشتہ 2 برس کے دوران میں ان کی جماعت نے انصاف حاصل کرنے کی ہر قسم کی کوشش کر دیکھی ہے اور سب کوششیں ان کے بقول بے سود ثابت ہوئی ہیں۔ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر قادری سانحہ ماڈل ٹاؤن کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کا دعویٰ تھا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی انکوائری کے بعد مقدمہ عدالت میں قانونی طریقے سے چل رہا ہے اور آئندہ سماعت 20 جون کو ہے۔ مال روڈ لاہور پر پاکستان عوامی تحریک کے اس احتجاجی دھرنے میں مسلم لیگ قاف، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ اور جماعت اسلامی سمیت حزب مخالف کی جماعتیں شریک تھیں، جن کے مقررین نے بھی اس بات پر زور دیا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے متاثرین کو انصاف ملنا چاہیے۔ سیاسی مبصرین کہتے ہیں کہ حزب مخالف کی جماعتوں کی اس احتجاجی دھرنے میں شرکت بظاہر حکومت پر دباؤ کی ایک کوشش معلوم ہوتی ہے، کیونکہ پاناما پیپرز پر مجوزہ کمیشن کے ضوابط کار یعنی ٹی او آر کے ضمن میں حکمران جماعت اور حزب اختلاف اپنے اپنے موقف پر قائم ہیں اور ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال چل رہی ہے۔ عبدالرحمن، وائس آف امریکہ، لاہور۔
بھارت کے وزیر دفاع منوہر پریکھار نے لڑاکا طیاروں کی پہلی 3 خواتین پائلٹس کو باضابطہ طور پر ایئر فورس میں شامل کرنے کی تقریب میں شرکت کی ہے۔ تینوں نوجوان خواتین اپنی تربیت کے اگلے مرحلے کی تکمیل کے بعد جہاں جدید لڑاکا جیٹ طیارے اڑا سکیں گی، وہاں اس شعبے میں خواتین کی شمولیت کا راستہ بھی کھل جائے گا۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
بھارتی فضائیہ کی تاریخ میں پہلی بار 3 خواتین کو بحیثیت پائلٹ جنگی دستے میں شامل کیا گیا۔ وزیر دفاع منوہر پریکر نے مدھیہ پردیش کی فلائٹ کیڈٹ اونی چترویدی، راجستھان کی موہنا سنگھ اور بہار کی بھاونا کنٹھ کو ہفتے کے روز حیدرآباد کے قریب گنڈیگول ایئر فورس کے اکادمی میں ایک تقریب کے دوران بحیثیت جنگی پائلٹ شامل کیا۔ تینوں تقریباً 20-20 سال کی عمر کی ہیں۔ ایک طرف جہاں خواتین کو جنگی دستے میں شامل کیے جانے کا مطالبہ ہوتا رہا، وہیں اس کی مخالفت بھی ہوتی رہی۔ 120 خاتون کیڈٹوں میں سے ان کا انتخاب کیا گیا۔ انجینئرنگ میں گریجویٹ ان تینوں خواتین نے اپنی ابتدائی ٹریننگ مکمل کر لی ہے۔ اب کرناٹک کے بیدر میں ان کی 1 سال کی ایڈوانس ٹریننگ ہوگی، اس کے بعد وہ سکھوئی اور تیجس جیسے جنگی طیارے اڑا سکیں گی۔ حکومت کے ذرائع کے مطابق یہ تقرر تجرباتی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ بھارتی فضائیہ 5 سال کی ان کی کارکردگی دیکھنے کے بعد آگے کا فیصلہ کرے گی۔ گزشتہ سال اکتوبر میں حکومت نے فضائیہ میں خاتون جنگی پائلٹوں کی شمولیت کی اجازت دی تھی، حالانکہ 1991 سے ہی خواتین فضائیہ میں ہیلی کاپٹر اور ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ اڑاتی آ رہی ہیں، لیکن جنگی طیاروں سے ان کو دور رکھا جاتا تھا۔ بھارتی فضائیہ میں کل 1500 خواتین کام کر رہی ہیں۔ دنیا کے دیگر ملکوں جیسے کہ امریکہ اور روس وغیرہ نے خاتون جنگی پائلٹوں کا تقرر پہلے سے ہی کر رکھا ہے، البتہ بھارت میں پہلی بار ایسا قدم اٹھایا گیا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
برطانیہ کے قانون ساز جو کوکس کو اس ہفتے کے شروع میں قتل کرنے والے ملزم تھامس مائر کو ہفتے کی صبح پہلی مرتبہ عدالت میں پیش کیا گیا، جس سے پہلے اس پر قتل اور متعدد دوسرے جرائم کی فرد جرم عائد کی گئیں۔ ویسٹ منسٹر میجسٹریٹس کی عدالت میں عدالتی کارروائی کے دوران جب اس شخص سے نام دریافت کیا گیا تو اس نے کہا کہ غداری کی موت اور برطانیہ کی آزادی میرا نام ہے، جو بظاہر برطانیہ کی یورپی یونین کی رکنیت کے لیے کرائے جانے والے ریفرنڈم کا حوالہ ہے۔ ہفتے کی عدالت اس ادا شخص نے صرف یہی ہفتے کے روز عدالت میں اس شخص نے صرف یہی بیان دیا۔ کوکس برطانیہ کی یورپی یونین میں رکنیت برقرار رکھنے کی حمایت کرتی تھیں۔ کوکس کی کاؤنٹی یارک شہر میں پولیس تفتیش کار اس بات کی تصدیق کرنے یا اس کو مسترد کرنے سے انکار کر رہے ہیں کہ 41 سالہ قانون ساز کا قاتل ممکن ہے انتہائی دائیں بازو کے قوم پرست خیالات سے متاثر ہو گیا ہو۔ انتہائی دائیں بازو کی چھوٹی سی سیاسی جماعت بریڈن فرسٹ نے متعدد بار یہ مہم چلائی ہے کہ برطانیہ یورپی یونین سے الگ ہو، لیکن اس کا کہنا ہے کہ ان کا یورپی یونین کی حمایتی قانون ساز کوکس کی ہلاکت سے کوئی تعلق نہیں، اور پارٹی قیادت نے اس قتل کی مذمت بھی کی ہے۔ بیلجیم میں پولیس نے جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب ملک بھر میں درجنوں مکانوں پر چھاپے مارنے کے بعد 12 مشتبہ دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ بیلجیم میں وفاقی استغاثہ کے دفتر نے اپنے ایک بیان میں یہ خبر دی۔ استغاثہ دفتر نے کہا کہ پولیس نے 16 بلدیات میں مکانات کی تلاشی لی۔ یہ مکانات زیادہ تر برسلز کے اندر اور مضافات میں ہیں۔ پولیس نے 40 افراد کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا اور بالآخر 12 کی گرفتاری عمل میں آئی۔ بیان کے مطابق پولیس کے ان چھاپوں کے دوران کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوئی۔ مارچ میں برسلز ایئرپورٹ پر حملے کے بعد ملک دہشت گردی کے خطرے کے حوالے سے چوکس کیا جا چکا ہے۔ اس حملے میں 32 افراد مارے گئے تھے اور وہاں متعدد روز تک روزمرہ کے کاموں کو بند کر دیا گیا تھا۔ عراق کی خصوصی افواج فلوجہ میں ہفتے کے روز بھی اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، جس سے پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ انہوں نے داعش کے قبضے سے شہر کے زیادہ حصے کو واگزار کرا لیا ہے۔ عراق کے وزیر اعظم حیدر علی بادی نے کہا کہ ہم نے آپ سے فلوجہ کی آزادی کا وعدہ کیا تھا اور ہم نے اسے واپس لے لیا ہے۔ عراق کے فوجیوں نے پہلے تو فضائی حملوں کا ایک سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اس علاقے میں داعش کے ایک کمانڈ سینٹر پر قبضہ کیا اور ان کی 6 مشین گن پوزیشنوں کو تباہ کر دیا۔ عہدیداروں نے تصدیق کی کہ عراقی فوج نے شہر کے وسط میں ایک سرکاری عمارت پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ البادی نے ٹویٹر پر لکھا کہ فالوجہ قوم کو لوٹا دیا گیا ہے جبکہ موصل اگلی لڑائی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ داعش کو شکست دی جائے گی۔ امریکی انٹیلیجنس کے عہدیدار گزشتہ 2 ماہ سے داعش کو اپنی کمزور ترین پوزیشن پر قرار دے رہے ہیں، جس کی وجہ کئی عوامل ہیں۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جہادی شہریوں کے اندر شامل ہو کر شہر سے فرار ہو رہے ہیں۔ فرانسیسی خبر رسائی ادارے نے اطلاع دی ہے کہ چند گھنٹوں میں کم سے کم 20,000 افراد شہر چھوڑ کر گئے ہیں، جبکہ جمعرات کو شہر سے جانے والوں کی تعداد 42,000 تھی۔ امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر جنوبی شام میں امریکی حمایت یافتہ حزب مخالف کی فوجوں پر بمباری کرنے کے لیے روس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اس اقدام کو مشکل قرار دے رہے ہیں۔ پینٹاگون میں جمعے کو صحافیوں سے گفتگو میں کارٹر نے کہا کہ روس کی فضائی کارروائیوں میں نشانہ بننے والے جنگجو شدت پسند گروپ داعش کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ان کے بقول روس نے یا تو دانستہ طور پر باغیوں کو نشانہ بنایا جو کہ ان کی طرف سے داعش کو شکست دینے کے موقف سے متصادم ہے، یا انہیں اپنے ناقص انٹیلیجنس کی بنیاد پر حادثاتی طور پر باغیوں پر بمباری کر دی۔ امریکی حکام سمجھتے ہیں کہ روس اپنے اتحادی شام کے صدر بشار الاسد کی حمایت میں ایسی کارروائیاں کر رہا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے سینٹ پیٹرزبرگ میں سالانہ اقتصادی فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ روس یورپ اور امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کا خواہاں ہے۔ امریکہ اور یورپی یونین نے ماسکو پر ایک اور برس کے لیے اقتصادی پابندیاں جاری رکھتے ہوئے اس تنازع کی تجدید کی تھی۔ صدر پوٹن نے جمعے کے روز خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان تعزیرات کو اس وقت لاگو کیا گیا جب روس نے 2014 میں یوکرین کے جزیرہ نما کرائمیا کا الحاق کیا، اور یہ پابندیاں روس اور یورپ کے تعلقات کو نقصان بھی پہنچا رہی ہیں۔ صدر پوٹن نے کہا کہ روس یورپ کے ساتھ کاروباری تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے یورپ کو بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ کے انتخابات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے صدر پوٹن نے کہا کہ وہ امریکہ کے نو منتخب صدر کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور امریکہ کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے طریقوں پر بھی غور کریں گے۔ روس میں وفاقی تفتیش کاروں نے ملک میں ممنوع ادویات کی روک تھام کی لیبارٹری کے سابق ڈائریکٹر کے خلاف ایک کرمنل کیس کا آغاز کر دیا۔ گریگری روڈ چینکو روس سے فرار ہو کر امریکہ آئے، اور انہوں نے گزشتہ ماہ 2014 میں سوچی اولمپکس کے دوران ممنوع ادویات کے استعمال کو چھپانے کی ایک سازش کا انکشاف کیا، جس میں کم سے کم 15 ایسے کھلاڑی شامل ہیں جو تمغے حاصل کر چکے ہیں اور جن کے روس کی کھیلوں کی وزارت اور سیکیورٹی سروس کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں۔ روس کی تفتیشی کمیٹی کے ترجمان ولادیمیر مارکوف نے ہفتے کے روز کہا کہ روڈ چینکوف پر الزام ہے کہ اس نے 2014 میں ماسکو کی ایک لیبارٹری میں ممنوع دواؤں کے استعمال کی جانچ کے لیے 1,400 سے زائد نمونوں کو ضائع کر دیا تھا، جس سے پہلے ممنوع ادویات کے استعمال کی روک تھام کے لیے ایک عالمی ادارے کے کمیشن نے کہا تھا کہ ان نمونوں کو محفوظ کر لیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے روسی کھلاڑیوں اور سوچی اولمپکس کے شرکاء کی طرف سے الزامات لاگو کر دیے گئے تھے۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں کہا ہے کہ یہ ہماری بے ضمیری ہے کہ ہم جنگ کے ہتھیاروں کے بآسانی حصول کی اجازت دیتے ہیں۔ صدر نے کہا کہ پھر یہ ہتھیار اکثر ایسی جگہوں پر پائے جاتے ہیں جہاں ہمارے بیٹے اور بیٹیاں روز جاتے ہیں، ان کے سکول، عبادت گاہیں، تھیئٹرز اور نائٹ کلب۔ صدر نے کہا کہ انہوں نے ملک بھر کے والدین کے بارے میں سوچ بچار کی ہے، جنہیں اپنے بچوں کے لیے اس بات کی وضاحت کرنا ہوگی کہ آرلینڈو میں کیا ہوا، جہاں ایک تنہا مسلح شخص نے ایک نائٹ کلب پر حملہ کر کے 49 افراد کو ہلاک کر دیا۔ صدر اوباما نے کہا کہ اگر ہمیں اپنے بچوں کی پرورش ایک محفوظ، محبت سے بھرپور دنیا میں کرنی ہے تو ہمیں ضرورت ہے کہ آواز اٹھائیں۔ یہ آج کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے ہمیں یہ بات کرتا سنیں کہ یہ ہتھیار اور بندوقیں ہمارے معاشرے میں بسنے والے لوگوں کے لیے خطرہ ہیں، اور اس صورتحال کے خلاف آواز بلند نہ کرنا بڑی بے معنی بات ہے۔ امریکہ میں ریپبلکن جماعت کی طرف سے ممکنہ صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے اسلحے کے کنٹرول کے معاملے پر صدر براک اوباما اور اپنی حریف ممکنہ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار پر تنقید کی ہے۔ ریپبلکن پارٹی کے بعض رہنماؤں نے ٹرمپ پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی بیان بازی میں نرمی لائیں، لیکن وہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور پناہ گزینوں سے متعلق عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ اس ہفتے سہارا سے ملنے والی پناہ گزینوں کی 34 لاشوں کے بعد براعظم افریقہ میں اس سال مرنے والے پناہ گزینوں کی تعداد 471 تک پہنچ گئی۔ آئی او ایم کا خیال ہے کہ ممکن ہے کہ شمالی افریقہ میں ہلاک ہونے والے پناہ گزینوں کی کل تعداد محض ایک حصہ ہو۔ وائس آف امریکہ کی لیزا شلائن کی رپورٹ، سعدی اسد سے سنیے۔
پناہ گزینوں سے متعلق عالمی ادارے نے رپورٹ دی ہے کہ اس سال یورپ پہنچنے کے لیے 120,000 افراد نے نائجر عبور کیا. ابھی تک آئی او ایم نے نائجر میں 34 ہلاکتوں کی اطلاع دی ہے جو اسمگلروں کے بیجاروں مددگار چھوڑ دینے کے باعث اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. ادارے کا کہنا ہے کہ سہارا کے وسیع صحرا میں مزید بہت سے لوگ بھوک اور جسم میں پانی کی کمی کے باعث موت کا شکار ہوئے ہیں. آئی او ایم نے مزید کہا کہ شمالی افریقہ میں تشدد کے بعد ہونے والی اموات کا رجحان بھی بڑھ رہا ہے. دی انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن یا آئی او ایم کے ترجمان جوئل ملمین نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ جنسی حملے درجنوں اموات کا سبب بنے ہیں.
This indicates, terrible abuse of people en route.
یہ سفر کرنے والے افراد کے ساتھ ہولناک زیادتیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، چاہے یہ محض کسی مسلح شخص کی جانب سے ہوں یا انسانی اسمگلنگ کا حصہ ہوں. میرے پاس اس حوالے سے کوئی تفصیلات نہیں ہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ نائجیریا سے تعلق رکھنے والی سینکڑوں خواتین کو لیبیا میں جسم فروشی کے لیے مجبور کیا گیا. اس سے قبل انہیں بتایا گیا تھا کہ نائجیریا سے ساحل تک پہنچنے کے لیے ان کے پاس ناکافی رقم ہے. ملمین کا یہ کہنا ہے کہ اکثر اسمگلر لوگوں کو یہ بتا کر گمراہ کرتے ہیں کہ ساحل محض 5 کلومیٹر دور ہے، اور پھر رقم وصول کرنے کے بعد ان پناہ گزینوں کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں.
We also hear about, vehicles that run out of gas or become disabled in the high temperature.
ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ اکثر شدید گرم موسم میں جب گاڑیوں میں ایندھن ختم ہو جاتا ہے یا وہ خراب ہو جاتی ہیں تو رسد پہنچنے تک لوگ پانی کی کمی کے باعث جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور ایسا اکثر ہی دیکھنے میں آتا ہے. آئی او ایم نے مسنگ مائیگرنٹ پروجیکٹ یا لاپتہ پناہ گزینوں سے متعلق اپنا پروجیکٹ تقریباً 18 مہینے پہلے شروع کیا تھا. اس مدت میں ادارے نے افریقہ میں سفر کے دوران مرنے والے پناہ گزینوں کی تعداد 678 ریکارڈ کی ہے. اس میں گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران مرنے والے 70 پناہ گزین بھی شامل ہیں. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
بنگلہ دیش میں پرتشدد انتہا پسندی کی جانب سے حملوں کا سلسلہ خطرناک شرح سے جاری ہے، جن میں دانشوروں، سیکولر مصنفین، مذہبی اقلیتی گروپوں کے ارکان اور سرگرم کارکنوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ابھی ایک حالیہ واقعے میں 6 جون کو بنگلہ دیش کے مغربی حصے میں ایک ہندو پجاری کو اس وقت ہلاک کر دیا گیا جب وہ اپنی سائیکل پر پوجا پاٹ کی ایک تقریب میں شرکت کے لیے جا رہا تھا. 5 جون کو ایک مقامی عیسائی کو شمال مغربی بنگلہ دیش میں اتوار کے مذہبی اجتماع کے بعد چھرا گھوپ کر ہلاک کر دیا گیا. اس حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ نامعلوم حملہ آوروں نے 65 سالہ عیسائی کو بون پارا کے گاؤں میں قتل کیا، جو مسلمان اکثریت والے بنگلہ دیش میں عیسائی برادری والا ایک قدیم ترین علاقہ ہے. ناٹور ضلع میں پولیس کے نائب سربراہ شفیق الاسلام نے بتایا کہ سنیل گومز کو بون پارا کے ایک گاؤں میں ایک گرجا گھر کے قریب اس کے کریانہ اسٹور میں کلہاڑی کا وار کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا. یہ ہلاکت اس سے چند گھنٹے بعد ہوئی جب انسداد دہشت گردی سے متعلق ایک سینئر پولیس افسر کی بیوی کو جنوب مشرقی شہر چاٹگام میں ہلاک کر دیا گیا تھا. پولیس کو شبہ ہے کہ ایک کالعدم مقامی عسکریت پسند گروپ کے ارکان اس میں ملوث ہیں. چاٹگام میں حکام کے مطابق محمودہ خانہ مٹو کو 3 نامعلوم افراد نے چھرا گھوپا اور بعد میں اس کے سر میں گولی مار دی. اس وقت وہ اپنے گھر کے قریب اپنے بیٹے کو اسکول بس اسٹاپ پر پیدل لے کر جا رہی تھیں. محترمہ مٹو بابول اختر کی بیوی تھی جو حالیہ مہینوں میں چاٹگام میں کالعدم عسکریت پسند گروپ جماعت المجاہدین بنگلہ دیش کے خلاف کئی کارروائیوں کی قیادت کرتا رہا تھا. گزشتہ 3 برسوں کے دوران ایسے حملوں میں 40 سے زیادہ افراد مارے جا چکے ہیں. جو لوگ ان حملوں کا نشانہ بنے ہیں ان میں یونیورسٹی کے پروفیسر، سیکولر بلاگرز، انسانی حقوق کے سرگرم کارکن، غیر ملکی افراد، شیعہ، صوفی، احمدی، مسیحی، بدھ اور ہندو شامل ہیں. بنگلہ دیش میں اعتدال پسند، رواداری پر مبنی اور کھلے معاشرے کی روایت رہی ہے، جو اپنے لوگوں کی کثیر جہتی ثقافت اور مذاہب کا احترام کرتا ہے. اور اس قسم کے حملوں کا مقصد بنیادی طور پر ان تمام چیزوں کو زخم پہنچانا ہے جو بنگلہ دیش سے عبارت ہیں، اور حالیہ برسوں میں جن چیزوں کو بنگلہ دیشی عوام نے رائج کرنے کی کوشش کی ہے. امریکہ بنگلہ دیش میں بے گناہ لوگوں کے صفاکانہ قتل کی مذمت کرتا ہے. کسی کو ایسی بات کرنے کے لیے جو وہ کہتے ہیں اور جس پر وہ یقین رکھتے ہیں اپنی جان کی قیمت ادا نہیں کرنی چاہیے. امریکہ، بنگلہ دیش اور دنیا بھر میں ان تمام لوگوں کی حمایت جاری رکھے گا جو برداشت اور انسانی حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
ہیرو بندی دکھانے اور باغی بننے کے بعد اب ٹائیگر شیرف بنیں گے فلائنگ جٹ۔ تفصیلات فکر و فن میں۔ بھارتی اخبار دا ٹائمز آف انڈیا کے مطابق محض دو فلم پرانے ٹائیگر شیرف نے اپنی صلاحیتوں کے بل پر بالی ووڈ میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ ہیرو پنتی اور باغی میں ٹائیگر نے بہترین اداکاری، رقص میں مہارت اور متاثر کن ایکشن کی وجہ سے نہ صرف فلم بینوں میں بلکہ بالی ووڈ میں بھی خود کو منوا لیا ہے۔ سب سے ملوں ان خالی خالی جیبوں میں، ارادے بے حساب ہیں، چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں بڑے بڑے سے خواب ہیں، سجا دے میری راہیں۔ ٹائیگر کی اگلی فلم رومیو ڈسوزا کی اب فلائنگ جٹ ہے۔ اس فلم میں ٹائیگر ایک سپر ہیرو کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ لیڈ رول میں آ رہی ہیں جیکولین فرنینڈس۔
تھوڑی تھوڑی کتھئی سی اس کی آنکھیں، تھوڑی سر میں بھری اس کے ہونٹوں پہ مسکرائے، ہائے دنیا میری، ربا ربا میرے ربا ربا، مجھے بس ایک جھلک تو دکھا۔
فلائنگ جٹ کے ہدایت کار ریمو ڈسوزا اور پروڈیوسر ایکتا کپور ہیں۔ اس فلم میں ویلن کا کردار آسٹریلیا کے اداکار اور ریسلر نیتھن جونز ادا کر رہے ہیں۔
آسمان کے پر ایک جہاں ہے کہیں، جھوٹ سچ کا وہاں قاعدہ ہی نہیں، روشنی میں وہاں کی الگ نور ہے، سائے جسموں سے آگے جہاں جاتے ہیں، چل وہاں جاتے ہیں، چل وہاں۔
اخبار کے مطابق یہ افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں کہ ریمو ٹائیگر کی صلاحیتوں سے اتنا متاثر ہوئے ہیں کہ انہوں نے اے بی سی ڈی 3 میں انہیں ہیرو لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تاہم جب ٹائیگر سے اس بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ریمو نے اس بارے میں ان سے کوئی بات نہیں کی، تاہم اگر ایسا ہوتا ہے تو انہیں بہت خوشی ہوگی۔ ٹائیگر شیرف نے بتایا کہ دو ہٹ فلموں کے بعد ان کا اعتماد بڑھا ہے اور وہ امید کرتے ہیں کہ بطور ایک اداکار کے وہ اپنی صلاحیتوں میں مزید نکھار لائیں گے۔
ہیرو پنتی کرے گا کیا کروں یار، سب کو آتی نہیں، میری جاتی نہیں۔
دا ٹائمز آف انڈیا نے ٹائیگر شیرف کی ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں وہ اپنے پسندیدہ ڈانسرز کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں،
رتک روشن نمبر ون آن مائی لسٹ، ٹو آئی وڈ سے گووندا جی، شاہد کپور، رنبیر کپور ایز ویل فار نمبر فور، فائیو کین آئی سے مائی سیلف ایز نمبر فائیو۔
سادیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اے تو جو اپنے نینوں سے بانڈ چلا رہا ہے نا، وہ مجھ پہ کام نہیں کرے گا، اپنی لمٹ میں رہ۔
اتنی جلدی؟ ابھی تو میں نے سٹارٹ کیا۔
پر
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ خشک سالی کسی بھی ملک کے لیے پریشانی کا سامان ہوتی ہے، خاص طور پر ایسے ممالک میں جن کا انحصار زراعت پر ہو، مگر امریکہ جیسے ترقی یافتہ ممالک میں بھی خشک سالی بڑے پیمانے پر اثرات مرتب کرتی ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا گزشتہ 4 برسوں سے خشک سالی کا شکار ہے۔ اب وہاں ایک ایسا پلانٹ لگایا جا رہا ہے جو بحر الکاہل کے پانی سے نمک الگ کر دے گا اور یوں سمندر کا یہ پانی پینے کے قابل ہو جائے گا۔ یہ شمالی امریکہ کا سب سے بڑا پلانٹ ہوگا۔ اس پلانٹ کی تعمیر سن 2012 سے کی جا رہی ہے۔ اس پر $1 ارب لاگت آئی ہے اور اس سے 5 کروڑ گیلن پانی روزانہ حاصل ہوگا، جو شمالی کیلیفورنیا میں سین ڈیگو کاؤنٹی کے 4 لاکھ لوگوں کی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ یہ پلانٹ پوزیڈون واٹر کمپنی نے تیار کیا ہے۔ اس کمپنی کے پروجیکٹ مینیجر پیٹر میک لیگن اس کی تفصیل بتاتے ہوئے کہتے ہیں،
Bring the water up from the ocean, percolate it through a filter to remove the solids that are floating in the water, another finer filter to remove even smaller solids, and then last step we go through the reverse osmosis membrane.
آپ سمندر سے پانی لاتے ہیں، اسے ایک فلٹر سے گزارتے ہیں جو اس پانی میں تیرنے والے ٹھوس ذرات الگ کر دیتا ہے۔ ایک اور فلٹر اور بھی زیادہ چھوٹے ذرات الگ کرتا ہے، اور آخری مرحلے میں پانی کو ایک سوراخ دار جھلی سے گزارا جاتا ہے۔ اس کے سوراخ صرف خوردبین سے نظر آتے ہیں اور ان سے صرف پانی گزر سکتا ہے، نمک نہیں۔ اس طرح وہ پانی سے نمکیات الگ کر دیتے ہیں، چنانچہ سمندر کے ہر 2 گیلن پانی سے 1 گیلن صاف پانی حاصل ہوتا ہے، اور جو پانی واپس سمندر میں چھوڑا جاتا ہے اس کے نمکیات کم کر دیے جاتے ہیں تاکہ سمندری حیات کو نقصان نہ پہنچے۔ پوزیڈون واٹر کمپنی نے سین ڈیگو کاؤنٹی واٹر اتھارٹی کے ساتھ 30 سال کا ایک معاہدہ کیا ہے۔ کمپنی کا اندازہ ہے کہ یہ صاف پانی حاصل کرنے کے لیے اس علاقے میں ہر گھر کو اپنے پانی کے بل میں $5 ماہانہ زیادہ ادا کرنا ہوں گے۔ اگرچہ کمپنی نے اس کا پورا خیال رکھا ہے کہ سمندر میں واپس جانے والا پانی اضافی نمکیات لے کر نہ جائے، مگر پھر بھی ماحولیات کے تحفظ سے متعلق تنظیمیں اس پلانٹ پر نکتہ چینی کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے سمندری حیات کو خطرہ ہے اور نمکیات پانی سے الگ کرنے کے عمل سے گرین ہاؤس گیسیں پیدا ہوتی ہیں۔ تاہم کمپنی کا کہنا ہے کہ اس نے اسی طرح کا اسی قدر بڑا ایک اور پلانٹ لاس اینجلس کے جنوب میں ہنٹنگٹن بیچ پر تعمیر کرنے کا منصوبہ پیش کیا ہے، اور حتمی اجازت ملتے ہی آئندہ برس اس کی تعمیر شروع ہو جائے گی۔ پانی کا وافر ذخیرہ سمندروں میں موجود ہے، اور اگر سمندر کے پانی کو صاف کر کے استعمال میں لانے کا یہ پلانٹ کام کرنے لگے تو یقیناً پانی کی کمی پوری کی جا سکتی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ کہتے ہیں کہ احتیاط علاج سے بہتر اور کہیں سستی ہوتی ہے۔ آج دنیا کا ہر امیر ممالک یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ عوام میں صحت کے معاملات سے متعلق آگہی پیدا کرے، تاکہ لوگ اول تو کم بیمار ہوں، اور اگر وہ بیمار ہو بھی جائیں تو جلد اپنے معالج کے پاس جائیں، تاکہ ان کے مرض کی ابتدائی مرحلے میں ہی تشخیص ہو سکے اور وہ علاج کرا کر مرض کی پیچیدگیوں، معذوری اور قبل از وقت موت سے بچ سکیں۔ کراچی کے لیاقت نیشنل اسپتال میں دل کے امراض کے شعبے کے سربراہ ڈاکٹر فیصل احمد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان میں گزشتہ کچھ برسوں میں عوام میں صحت سے متعلق آگہی میں اضافہ ہوا ہے، اور اس وجہ سے لوگوں میں دل کے امراض سمیت دیگر بیماریوں میں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ ان کے بقول اگر یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو صحت عامہ میں مزید بہتری آئے گی۔ ڈاکٹر فیصل کا کہنا تھا کہ اگر لوگ احتیاط کریں تو یہ ان کی صحت کے لیے بھی بہتر رہتا ہے اور ان کی جیب کے لیے بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر لوگ کھانے پینے میں احتیاط کریں، صفائی کا خیال رکھیں، باقاعدگی سے ورزش کریں، تمباکو اور نشے سے اجتناب کریں، ذہنی اور جسمانی دباؤ کو کم رکھیں، اور ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض اگر اپنے خون میں گلوکوز اور بلڈ پریشر کو نارمل رکھیں تو ان کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بیماریوں سے بچنے کے کامیاب طریقوں میں سے ایک قابل ذکر طریقہ مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے ٹیکوں اور قطروں کا استعمال بھی ہے۔ اس کے علاوہ بڑے ہوں یا بچے، انہیں صحت مند ہونے کے باوجود اپنے معالج کے پاس معمول کے معائنے کے لیے ضرور جانا چاہیے تاکہ ڈاکٹر مریض کو بر وقت مشورہ دے سکیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ احتیاط کے ذریعے انسان نہ صرف مختلف بیماریوں بلکہ حادثات سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے۔ لوگ صحت مند رہیں گے تو دفاتر اور تعلیمی اداروں میں حاضری اور ان کی کارکردگی بھی بہتر ہوگی، وقت اور پیسوں کی بھی بچت ہوگی اور یوں نہ صرف اپنا اور اپنوں کا بلکہ ملک و قوم کا بھی فائدہ ہوگا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا نیوز شو ختم ہوا۔ ایڈیٹر یاسمین جمیل، پروڈیوسر انجم ہیرل گل، انجینئر سیڈرک فلینکمن کے ساتھ بہجت کو اب اجازت دیجیے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہفتے کا دن ہے، آج ہمارا پروگرام سنتے ہیں کچھ تو کہیے، یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کرتی ہیں شہناز عزیز۔ آج فردوسی بیگم کے ساتھ بات چیت کریں گی، تو آئیے ان کے ساتھ پروگرام سنتے ہیں۔ بہجت کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔